أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نحل مکی صورتوں میں سے قدر طویل صورت ہے، یہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ بہت حد تک سورہ انعام سے مشابہ ہیں، یعنی التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی اور نصیحت۔ چنانچہ اس میں آپ رسولوں کے حالات و واقعات نہیں پائیں گے، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا حوالہ دیا ہے۔ کہیں عالم نباتات کا ذکر ہے، کہیں عالم حیوانات کا ذکر ہے، کہیں انسان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں اللہ کی رحمت کا ظہور جن جن طریقوں سے ہوتا ہے ان کا ذکر ہے۔ پہلی دو آیات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں حقیقت وحی کو سمجھنے کے لیے۔ فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے تو جلدی نہ مچاؤ۔ یہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف کہ کفار مکہ جو ہیں استہزاء کے انداز میں حضور سے کہا کرتے تھے کہ ہم تنگ آ چکے ہیں، یہ اتنے سال گزر گئے ہیں اور مکے کی سرزمین جو ہے وہ ایک میدان جنگ بنی ہوئی ہے، گھر گھر جھگڑا ہے، تو جس عذاب کی ہمیں آپ دھمکی دے رہے ہیں وہ عذاب لے آئیے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ اتا امر اللہ، وہ اللہ کا فیصلہ اب آیا چاہتا ہے، جلدی مت بچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان چیزوں سے کہ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ ینزل الملائکت بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالی نازل فرماتا ہے فرشتوں کو روح کے ساتھ اس کے امر میں سے جن پر بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یہاں معلوم ہوا کہ روح قرار دیا گیا ہے وحی کو۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فرشتے کے لیے بھی روح الامین، اور روح الامین وہ بھی روح ہے، اور فرشتہ جو پیغام لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بھی روح ہے، اور اس کو جو قبول کرنے والی شے ہے وہ بھی روح انسانی ہے، روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ روح جو ہے ان حقائق کے بیان کے ضمن میں بہت اہم ہے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور یہ تمام کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کا مقصد ایک ہی رہا ہے، اور وہ یہ کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اسی کا تقوی اختیار کرے۔ دوسرے رکوع کے آخر میں الفاظ آئیں گے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی جو عظیم ترین نعمتیں ہیں ان کا تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہوا ہے، جب تک کہ وہ بالکل بند نہ ہو جائے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے کتنی ضروری ہے۔ عام حالات میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح پانی ہے، وہ اگر نہ مل رہا ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ورنہ یہ کہ عام حالات میں انسان کو قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا۔ تو نہ معلوم اور کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں کہ جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا ایک تقابل کے طور پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ تو طرز عمل ہے کافروں کا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، وہ کہتے ہیں ایسے ہی پچھلی باتیں ہیں، اگلے ڈھکوسلے ہیں، پچھلے زمانے کی باتیں ہیں جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ قیامت کے دن اپنے پورے پورے بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ اپنی اس نادانی میں جن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اس لیے کہ ان کے چھوٹے، ان کے متبعین، ان کا کہنا ماننے والے یہ لوگ جو ہیں وہ بھی نادانستہ انہی کے طرز عمل کو اختیار کریں گے، لہذا ان کے ذمے ہوگی ان کی گمراہی بھی اور اس کا وبال بھی۔ اس کے مقابلے میں فرمایا آیت نمبر 30 میں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبَّكُمْ، اور جو اہل تقویٰ ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قَالُوا خَيْرًا، وہ کہتے خیر ہی خیر، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت اعلیٰ ہے ہی، اور یقیناً متقین کا وہ گھر جو ہے وہ بہت ہی عمدہ ہوگا۔ چھٹے رکوع کے شروع میں ہجرت کا ذکر آ رہا ہے، اب یہ آپ دیکھیں گے چونکہ یہ صورت وہ ہے کہ جو ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئی، لہذا ان میں آگے پھر بنی اسرائیل میں بھی ہجرت کی طرف اشارہ. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. اور جن لوگوں نے کہ اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کی ہے اس کے بعد کہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ہم انہیں اس دنیا میں بھی بہت ہی عمدہ ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا جو بدلہ ہے وہ تو بہت بلند و برتر ہے ہی. کاش کہ انہیں معلوم ہوتا، وہ لوگ جو انہیں نکال رہے ہیں اگر وہ دیکھ پاتے کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ان کے رب کے ہاں بنتا چلا جا رہا ہے. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 44 میں بھی قرآن مجید کو پھر از ذکر سے تعبیر فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور اے محمد، ہم نے آپ کی طرف یہ از ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے. یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے، منکرین حدیث پر قرآن مجید سے بہت بڑی حجت اس آیت کے حوالے سے قائم ہوگی کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تو از خود ہی واضح ہے تو پھر یہ آیت بے معنی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں تو حضور کا فرض منصب ہی قرار دیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ اس کی تبیین کریں، اسے واضح کریں لوگوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ حضور جو قرآن کے معلم ہیں اور مبین ہیں، واضح کرنے والے ہیں، تو وہ تبیین قرآن کی کہاں ملے گی؟ وہ تو حدیثی کے اندر ملے گی، حضور کے فرمودات میں ملے گی. تو یہ بہت اہم آیت ہے اس موضوع پر قرآن مجید کی. اس کے بعد آیت نمبر 53 میں پھر وہ مضمون آیا، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے جان لو کہ وہ اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے صحت دی ہے تو شکر کرو اس کا، اگر اللہ نے عافیت دی ہے شکر کرو اس کا، اگر اللہ باعزت روزی دے رہا ہے تو شکر کرو اس کا. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر اگر کہیں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی نعمت جو ہے اگر وہ چھن جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، تو پھر تم اسی کی جناب میں آ کر التجا کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو. آیت نمبر 64 میں پھر قرآن مجید کا ذکر ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر وہی تبیین. اور ہم نے جو یہ کتاب آپ پر اتاری ہے اس لیے اتاری ہے کہ آپ واضح کریں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کتاب کے سلسلے میں اختلافات پیدا کیے. وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو ایمان لانے والے ہیں. آیت نمبر 72 میں پھر اس نعمت کا ذکر ہے، میں ان نعمتوں کی تفصیل اس وقت بیان نہیں کر رہا، یہ تو آپ سنیں گے کہ کہیں شہد کا ذکر ہے، کہیں دودھ کا ذکر ہے، کہیں یہ خچر اور سواریاں جو اللہ نے پیدا کی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ تو بڑی تفصیل کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جس قدر تفصیل کے ساتھ بیان اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، شاید کسی اور صورت میں اتنا مختلف جو پہلوؤں سے نعمتوں کا احاطہ کیا گیا ہے اتنا کہیں اور نہ ہو. فرمایا، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا یہ باطل کو ماننے والے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کر رہے ہیں؟ اور انکار کے معنی ایک تو یہ بھی ہوتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ نہیں ہے، اور ایک کفر کے معنی ناقدری کے بھی ہے، نعمت کی ناقدری. سب سے بڑی نعمت قرآن، اس کی ناقدری یہ ہے کہ انسان نہ اسے پڑھے، نہ اسے سمجھے، نہ اس پر عمل کرے، نہ اسے اپنا امام اور رہنما بنائے. 11 رکوع کے آخر میں فرمایا، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، پھر نعمت کا ذکر. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام فرماتا ہے تم پر تاکہ تم فرما برداری کی روش اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو آپ کے ذمے تو کھلا کھلا پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں پھر ان کا انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر کافر یا ناقدرے ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، یہ مضمون یہاں آ رہا ہے اور اس صورت میں یہ دو مرتبہ آئے گا. ابھی یہ آیت نمبر 84 میں ہے کہ یاد کرو اس دن کو جس دن کہ ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. ثم لا یوزن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، اور پھر کافروں کو نہ تو معذرتیں پیش کرنے کی اجازت ہوگی نہ انہیں منایا جائے گا جیسے روٹے ہوئے کو منایا جاتا ہے. یہ مضمون دوبارہ آیا ہے آیت 89 میں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. یاد کیجئے کہ یہ مضمون میں نے توجہ دلائی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 41 میں، یہ مضمون آیا یہاں پھر دوہرا کر آ رہا کہ ہم ہر امت پر اس کے رسول کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے اور اے محمد آپ کو لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. دیکھیے قرآن مجید کا ذکر کیسے بار بار آ رہا ہے، اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے ہر شے کو بیان کرنے والی، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ آیت تو آپ ہمیشہ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا اور احسان کا. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو دے دو، اور احسان یہ کہ اس سے زائد دو، اس پر مزید فضل کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور وہ منع کرتا ہے تمہیں فوش باتوں سے اور بدی سے اور حد سے تجاوز سے. يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کہہ رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب بھی اللہ کے ساتھ کوئی معاملہ تم کر لو، کوئی عہد کر لو، اس عہد کو لازماً نبھاؤ. چنانچہ آگے پھر آیت نمبر 95 میں فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد جو ہے انہیں کسی معمولی سی قیمت پر فروخت نہ کر دینا. یعنی جو بھی قیمت اس کی دنیا میں لوگ ہیں وہ معمولی ہے، اس لیے کہ دنیا تو مافیہا جو ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں آخرت کے مقابلے میں. یہاں اللہ سے کیا ہوا ہر وعدہ بھی عمومی طور پر جو ہے وہ پیش نظر ہے، خاص طور پر وہ میثاق عہد الس جو ہے، الستُ بربکم قالوا بلی انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس کے بعد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو کوئی بھی ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اس دنیا میں بھی بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو اجر ان کو دیں گے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ ان اعمال کا جو انہوں نے کیا ہوگا. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ کی پناہ طلب کر لو. انما سلطان انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، اس شیطان لعین کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے ہو اور اپنے رب پر توکل کرتے ہو. انما سلطانه على الذين يتولونه، اس کو تو اختیار حاصل ہے انہی پر کہ جو خود اس کے دوست بنے اس کے ساتھی بنے. والذین هم به مشركون، اور جو اس کے ساتھ شرک کی روش اختیار کرے. آیت نمبر 110 پر بھی توجہ کر لیجئے، یہاں پھر ہجرت کا ذکر ہے. یہ 15ویں رکوع کی آخری آیت، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر تمہارے رب کی عنایتیں ان لوگوں کے شامل حال ہوں گی جنہوں نے ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر بہت سی آزمائشیں آئیں اور انہیں تکلیفوں اور مصیبتوں میں ڈالا گیا، اور ہجرت کے بعد بھی جا کر وہ کہیں گوشہ عافیت میں انہوں نے پناہ نہیں لے لی، بلکہ ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کی روش اختیار کی. ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو جن لوگوں نے ایسے کارنامے کیے ہوں، جن کی ایسی ایسی اللہ کی دین کے لیے خدمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت ہی غفور اور رحیم ہے. اب آئیے یہ 15ویں رکوع کی آخری آیت میں دیکھ لیجئے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر تمہارا رب جو ہے اس کی عنایتیں ان کے بھی شامل حال ہوں گی کہ جو کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں نادانی میں، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر وہ توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں. ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، تو ان کے اس طرز عمل کے بعد اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. پھر بہت ہی مختصر سا ذکر حضرت ابراہیم کا، اس پورے 16 رکوعوں میں آپ نے انبیاء اور رسل کے حالات کا کہیں تذکرہ نہیں دیکھا، یہ سب التذکیر بِآلَاءِ اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے گفتگو ہے. البتہ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ایک فرد ہوتے ہوئے بھی ایک بڑی امت تھے، ایک انسان جو ہے بسا اوقات اللہ کی نگاہوں میں ایک عظیم امت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ قانت تھے، فرما بردار تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، ولم یکو من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے، شاکر لانعمہ، وہ شکر کرنے والے تھے اللہ کی نعمتوں کا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا جو ایکسس ہے اللہ کی نعمتیں، تو حضرت ابراہیم کے ذکر میں بھی الفاظ وہی آئے، شاکر لانعمہ اجتباہ وہدا الی صراط مستقیم، کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اللہ نے انہیں چن لیا اور سورہ ان کی ہدایت کی سیدھی راہ کی طرف۔ آخری حصہ جو ہے سورہ مبارکہ کا وہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے بھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعوت دین کے ضمن میں اس آیہ مبارکہ کو ایک بہت بڑے موٹو کی حیثیت حاصل رہے گی۔ ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت، سب سے پہلے تو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور دوسرے نمبر پر موعظہ حسنہ، کہ وعد اور نصیحت کی بات ہو بڑی عمدگی کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں جھگڑنا پڑ جائے، مجادلہ ضروری ہو، مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینا پڑے، اس میں بھی بہت ہی خوش اسلوبی کو پیش نظر رکھا جائے۔ ان ربک ہو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین، تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو کہ جو اس کی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں، اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہی پڑے تو بدلہ لو اس اتنا ہی جتنا کہ تم پر کوئی زیادتی کی گئی ہو، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کی روش اختیار کرو تو جان لو کہ صبر جو ہے وہ صابرین کے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر اب آپ رنج نہ کیجئے، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو چالیں یہ کر رہے ہیں اس سے آپ دل گرفتہ نہ ہو، ملول نہ ہو، ان کی کوئی چال آپ کو گزند نہ پہنچا سکے گی، کیوں، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، کہ اللہ ساتھ ہے ان کے کہ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور وہ کہ جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔